ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بیان آج کچھ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے, کچھ عذر پیش ہو گیا تھا, فوری نوعیت کا عذر تھا, اس وجہ سے قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بات کی طرف توجہ فرمائی ہے, بلکہ دلائی ہے, جس بات کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. الحاق هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک بہت اہم سبق ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. وہ بھولا ہوا سبق ہمیں قرآن بار بار یاد دلاتا ہے. بہت ساری باتیں ہمیں یاد بھی ہیں, کون جیتا کون ہارا. آپ کسی نوجوان سے پوچھ لیں کل کے میچ کی خبر دو, کون جیتا, کتنے اسکور سے جیتا, کب جیتا, آخری بال پہ جیتا یا پہلے ہی جیت چکا تھا, بہت اچھی طرح سے معلومات ہوں گی. کل کوئی صاحب کہنے لگے کنگلہ دیش نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا, کنگلہ دیش نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا, اس پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, اپنی کنگالی پہ نہیں پریشان ہو رہے. بنگلہ دیش ہارنے کے باوجود ہم سے جیت چکا ہے, معیشت کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں وہ جیتا ہوا ہے. انڈیا کو اگر ہم ورلڈ کپ میں ہرا بھی دیں تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت سارے میدانوں میں ہم سے جیت چکا ہے. انڈیا کی معیشت ہم سے زیادہ مضبوط, تعلیم ہم سے زیادہ سستی, اور زیادہ لوگ وہاں تعلیم یافتہ ہیں, پاور میں, طاقت میں ہم سے زیادہ. اتنے میدانوں میں جیت گیا تو اگر کنگلہ دیش بنگلہ دیش کو ہرا دے, کنگلہ دیش تو سمجھتے ہیں ایسا دیش, اتنا کنگلہ جس میں نہ بجلی نہ گیس نہ پانی نہ پیٹرول, گیند اور بلے پہ 3-3 فٹ اچھل رہا ہے, جیت گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں جب پاکستان جیتتا ہے تو حکومت 2-4 دن بعد پیٹرول مہنگا کر دیتی ہے, اس کو پتا ہے ابھی یہ خوشی ہے, ابھی یہ خوش قوم ہے, خوشی میں جو مرضی کر لو, یہ اسی پہ خوش ہوتے رہیں گے, جیت گئے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں تو یاد رہتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے, وہ یاد دلانی پڑتی ہیں, اور ایسے اسباق بھول جاتا ہے جن کو یاد رکھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. دیکھیے, ایک آدمی کو کمانے کے لیے باہر بھیجا والدین نے, تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا, باپ نے خون پسینے کی کمائی جمع کی, ساری زندگی ایک کر دی کہ میں اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجوں گا تاکہ یہ بڑا انسان بن کے آئے. بہت محنت کی باپ نے اس پہ, دعائیں مانگی, سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا, پیسے جمع کیے کہ بچہ میرا باہر چلا جائے, تعلیم کے پیسے ہو جائیں, باہر سے بڑا آدمی بن کے آئے. باپ نے جمع پونجی جمع کی اور بچے کو ہوائی جہاز میں بٹھا کے آ گیا, رخصت کیا اور کہا دیکھ بیٹا, میں جو تجھے بھیج رہا ہوں تو یہ کوئی چوری کے پیسے نہیں ہیں, یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے, اس کمائی کی لاج رکھنا, بڑا آدمی بن کے آنا, کچھ کر لینا وہاں جا کے. بچہ وہاں گیا اور اترتے ہی نائٹ کلبوں میں گھومنا شروع کر دیا اس نے. اس نے کبھی وہ مزے دیکھے نہیں تھے جو یہاں, تو لوڈ شیڈنگ دیکھی اس نے, غربت دیکھی, مہنگائی دیکھی, جلتے ہوئے ٹائر دیکھے. وہاں جب گیا تو اس کو پتا چلا دنیا اسے کہتے ہیں, نائٹ کلب بھی ہیں, شراب کباب کی محفلیں بھی ہیں. اب اس نے باپ کی کمائی کو پڑھائی لکھائی پر خرچ کرنے کے بجائے نائٹ کلبوں میں اڑانا شروع کر دیا. باپ کو جب ان چیزوں کی اطلاع ملے گی تو بتائیے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی, کیا خیال ہے؟ اس کے دل پہ آرے چلیں گے. وہ بچے کا مستقبل سوچ رہا ہے, وہ سوچے گا کہ میں نے اسی کے فائدے کے لیے, اسی کے فائدے کے لیے. وہ یہ سوچے گا جب اس کے پاس جمع پونجی ختم ہو جائے گی تو یہ کیا کرے گا, یہی سوچے گا یا کچھ اور سوچے گا, بتائیے. بچے کا مستقبل سوچے گا کہ یہ محدود رقم ہے, محدود. اگر یہ نائٹ کلبوں میں, شراب جوئے میں, زنا میں اڑا دے, تھوڑے دن کے بعد خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائے گا اور واپسی کا ٹکٹ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا, نہ تعلیم کے پیسے باقی بچیں گے اور نہ اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ اور باقی بچے گا. واپس آئے گا تو میری جمع پونجی تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, گھر میں دیوالیہ, گھر کا دیوالیہ نکل جائے گا. لہذا باپ ٹیلی فون کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے بیٹے سے رابطے کی کوشش کرے گا, سمجھائے گا, اسے یاد دلائے گا کہ بیٹے تو بھول رہا ہے, تجھے میں نے یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا, تیرے دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے, تو یہاں اپنے پیسوں سے نہیں آیا, اپنے پیسوں سے آتا جو چاہے کرتا, تجھے میں نے پیسے دے کے بھیجا ہے اور یہ میری جمع پونجی ہے جو تو نائٹ کلبوں میں اڑا رہا ہے, یہ میرے پیسے ہیں میرے, اس کا میں حساب لوں گا تجھ سے. تو نے میرے جذبات کی قدر نہیں کی, تو نے میری خون پسینے کی کمائی کی قدر نہیں کی. سارے وسائل, سارے ذرائع استعمال کرے گا باپ, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا, ممکن ہے خاندان کے کسی فرد کو امریکہ بھیج دے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی تو جا اس کو سمجھا گیا, یہ کرایہ کوئی بات نہیں, جہاں اتنا خرچ ہوا ہے تیرے کرایہ آنے جانے پہ اور خرچ کر دوں گا, سدھر جائے. وہ قاصدین کو بھیجے گا, قاصد جائیں گے اس کو سمجھائیں گے. بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, بچہ کہے گا ابا پتہ نہیں مجھے شراب سے کیوں روک رہے, یہ رنگ رلیاں, یہ محفلیں, یہ گانے بجانے کی محفلیں, یہ مزے, یہ عیاشی, باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. باپ چاہتا ہی نہیں کہ میں دنیا میں کوئی مزے اڑاؤں. باپ کیا کہے گا, بیٹا میں تجھے وقتی مزوں سے بچا رہا ہوں, دائمی مزے دینا چاہتا ہوں, یہ تھوڑے دن کے ختم ہو جائیں گے. بالکل یہی حالت, یہی حالت حضرت انسان کی ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا تو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ بھیجا, اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا جتنا انسان کو دیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, فرمایا وہ وقت یاد کرو, ہم دنیا میں خود نہیں آئے, ہمیں بھیجا گیا ہے. اگر ہم خود آتے تو ہماری مرضی ہم کرکٹ کے میچ دیکھیں, فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, نائٹ کلبوں میں ناچیں, زنا کریں, شراب پی, ہماری مرضی تھی. اگر خود آتے, اپنے خرچے پہ آتے اور اپنے خرچے پہ زندہ رہتے یہاں پہ, اپنے پیسوں سے جو چاہے کرو, لیکن اگر یہ پیسے تمہیں کسی نے دیے ہیں, یہ نعمتیں تمہیں کسی نے دی ہیں, تو جو دینے والا ہے اسے حساب لینے کا پورا پورا حق حاصل ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. یہ کس کون سی تاریخ بیان کی جا رہی ہے؟ تاریخ ہم کب تک کی بیان کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ قبل مسیح کی تاریخ ہے، حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے کی. یہ ذوالقرنین کے دور کی تاریخ، یہ ہٹلر کے دور کی تاریخ. اللہ جو ہمیں تاریخ بیان کر رہا ہے وہ آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی تاریخ. کیوں؟ آدم سے پہلے کی تاریخ دنیا میں کوئی انسان نہیں جانتا اور کوئی بتا نہیں سکتا. فرمایا اس وقت کو یاد کرو اے آدم، اے آدم کی اولاد، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اسے برابر کر دوں، مٹی کا پتلا بنا دوں اور اس میں جان ڈال دوں. بنایا کس سے جا رہا ہے؟ گھٹیا ترین چیز. مٹی سے زیادہ گھٹیا کوئی چیز ہوتی ہے؟ جس چیز کی سب سے زیادہ توہین کی جائے اسے مٹی میں پھینک دیا جاتا ہے. عزت دی جائے تو گھر میں لا کے میز پہ سجا کے رکھا جاتا ہے، اور توہین کی جائے تو مٹی میں پھینک دیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، پنجابی زبان میں کہتے ہیں چھوڑو مٹی پاؤ، مٹی ڈال دو اس کے اوپر، اس کا اکرام نہ کرو، اس کو لائق اعتنا نہ سمجھو، چھوڑ دو اس کو. جس چیز پہ مٹی ڈالی جائے وہ قابل توہین، تو جو مٹی سے بنایا جائے وہ کیسے قابل عزت ہو سکتا ہے؟ اور عام مٹی نہیں، من حمائم مسنون، کیچڑ کی بدبودار مٹی، بدبودار مٹی جسے سڑا ہوا گارا بھی کہا جاتا ہے، سڑا ہوا گارا. میٹیریل جس سے بنایا جا رہا ہے وہ قابل عزت نہیں. فرشتوں کو بنایا گیا نور سے، جنات کو بنایا گیا آگ سے. یہ ایسی مخلوق دنیا میں لائی جا رہی ہے جسے مٹی سڑے ہوئے گارے سے بنایا جا رہا ہے. آج بھی آپ انسان کے جسم کے اجزاء کا مطالعہ کریں گے تو سب مٹی ہی نظر آئے گی. اس میں سارے مٹی میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہی ہیں جو انسان میں، تبھی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہی کھاتا ہے، مٹی سے اگی ہوئی چیزیں کھائے گا. یہ بنایا اس میٹیریل سے جا رہا ہے، لیکن عزت کتنی دی جا رہی ہے؟ فرشتے بھی حیران ہیں. اللہ فرما رہے میں بنانے والا ہوں سڑے ہوئے گارے سے ایک مخلوق. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، لیکن جب اس میں روح پھونک دوں، جان پڑ جائے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے گر جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. بڑے بڑے فرشتوں، جبریل امین جیسے فرشتے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دینا. یہ اعزاز دنیا میں کسی مخلوق کا نہیں ہوا جو حضرت انسان کا ہوا ہے. ہمارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، خود سے نہیں آئے ہو. آدم علیہ السلام والسلام سے خطا ہو گئی، اللہ کی نعمتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے. جنت کی نعمتیں دی گئیں، ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا، ان لکا لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اس میں تمہیں نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ لگے گی. لیکن بتا دیا لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اے آدم یہ ساری نعمتیں حلال. دیکھیے یہاں ایک سبق دیا جا رہا تھا آدم آنے والی اولاد کو، سبق دیا جا رہا تھا. اس وجہ سے آدم علیہ السلام سے یہ خطا کروائی گئی، ایک سبق دیا جا رہا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو. اس میں کھلاڑی بھی داخل ہیں اور تماشائی بھی داخل ہیں، اس میں فنکار بھی داخل ہیں اور تماشائی بھی داخل ہیں، اس میں غریب بھی داخل، امیر بھی داخل، پڑھے لکھے، جاہل، جو بھی آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا اور آدمی کہلائے گا. آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہو. جو بھی آدمی کہلائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ان تمام کو ایک سبق دلانا مقصود تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم سے کہا اے آدم یہ مزین جنت تیرے لیے، ساری نعمتیں اس میں تیرے لیے، لیکن تھوڑا سا آزماؤں گا میں، ضرور آزماؤں گا. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، دیکھ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تو چلا گیا اس میں سے کھا لیا تو فتكون من الظالمين، ظالمین میں سے ہو جائے گا. وہ درخت کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض نے کہا گندم تھا، بعض نے کہا کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا. فوسوس لهما الشیطان، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان آدم اور حوا کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان کا کام کیا ہے؟ گناہ کو مزین کر دینا. ایک چیز بعض مرتبہ خراب ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بڑی بہترین پیکنگ میں پیش کریں اچھی لگنے لگتی ہے. یہی چیز آپ حلیم کسی دیگ والے سے کھا لیں، وہ بیچارہ دیگ کھڑا ہوتا ہے نا جس نے ہاضا من فضل ربی لکھا ہوا ہوتا ہے، عام طور پہ حلیم کی دیگیں، وہی کھا لیں وہی ذائقہ، وہ 15-20 روپے کی پلیٹ ہوگی. کسی بڑے ہوٹل میں جائیں وہی ممکن ہے اس میں اور معیار گرا ہوا ہو اس کا، لیکن وہ پلیٹ 50 روپے کی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ماحول ایسا دیا جائے گا، میز کرسی، جی سر کیا چاہیے، اور آئیے تشریف رکھیں، اور پہلے وہ ٹیشو پیپر پہلے لا کے رکھ دے گا آپ کے سامنے، اور پلیٹ بڑی خوبصورت سی ہوگی، اس طرح کے تھوڑے سے وہ پیکنگ اچھی ہو جائے گی جس سے آپ متاثر ہو جائیں گے. ذائقہ اندر کا کیسے ہی کیوں نہ، وہی چنے کی دال اس نے بھی ڈالی ہے، وہی گوشت اس نے بھی ڈالا، لیکن اس کی پیکنگ اچھی، اس پہ دل آ رہا ہے، اور وہ بیچارہ جو دیگ لگا کے گلی محلے میں کھڑا ہوا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، اس کی اپنی پیکنگ اچھی نہیں، اس کا اپنا لباس ہے ایسا دھوتی شلوار میں ہوتا ہے کہ وہی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کی پلیٹیں کہاں سے اچھی لگیں. بڑے ہوٹل میں جائیں گے تو وہ ہوٹل والوں کی اپنی پیکنگ دیکھنے کی ہوتی ہے. شیطان گناہ کو ایسی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے کہ انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے شیطان یہ نہیں کرتا کہ گناہ کی طرف دل للچائے، یہ کام نہیں کرتا شیطان. یہ دل تو انسان کی فطرت ہے، گناہ کی طرف للچاتا ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. شیطان یہ کرتا ہے کہ اس جب دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، نہیں کرو. ہر وہ چیز جس کا دل چاہے وہ کرنے کی نہیں ہوتی. دیکھو کتنے لوگ ہیروئن پی رہے ہیں پائپ کے اندر بیٹھ کے، دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے ہم بھی ایک سٹا لگا کے دیکھیں کیسا مزہ ہے، لیکن کر لیتے ہیں. بتاؤ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ پتا ہے کہ ہم بھی کہیں ایسے نہ ہو جائیں. تو یہاں عقل انسان کو روک دیتی ہے غلط کام کرنے سے. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان اس غلطی کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے. ایک دفعہ میں کیا حرج ہے؟ یہ جتنے چرسی بنتے ہیں یہ بےچارے پہلی دفعہ سے ٹرائی کرنے کے لیے چرس پیتے ہیں. جتنے ہیروئنچے آپ کو نظر آئیں گے کسی کا یہ پہلے سے پروگرام نہیں ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، وہ تو صرف ٹرائی کرنے کے لیے. شیطان کہے گا ایک دفعہ میں کیا ہوتا ہے غلط کام، مگر شیطان اس کے ایسے دلائل اور ایسے مزین کر کے پیش کرے گا کہ وہ غلط کام انسان کو وقتی طور پر غلط نہیں لگتا. پھر ایک دفعہ کرا دو، ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے، ایسا نہ دنیا میں اس مزے کے بغیر ہم چلے جائیں، حسرت رہ جائے گی ہائے وہ مزہ بھی اڑا لیتے، کیا جاتا تھا. شیطان نے آدم علیہ السلام و السلام کے سامنے گناہ کو مزین کر دیا اور کیا کہا، اے آدم اللہ نے جو کہا ہے نا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، تو یقیناً اس میں کوئی خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے، ورنہ اس سے بڑی بڑی نعمتیں جنت میں موجود ہیں ان سے نہیں روکا، اس میں کوئی خاص بات ہوگی. وہ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، اے آدم میں تجھے ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تجھ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی اور جنت میں تیری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، اسے پینے کے بعد کھانے کے بعد موت کا تصور ختم ہو جائے گا، موت کا تصور ختم ہو جائے گا. فَأَكَلَا مِنْهَا، آدم اور حوا دونوں نے مل کے کھا لیا. گناہ کرنے سے کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، خدا کی بغاوت کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر فائدہ ہوتا ہے تو وقتی، جیسے ہیروئن والے کو ہیروئن پی کے وقتی فائدہ اس کو بھی بہت ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو جنت سے نکالا. ابھی میرا مقصد حضرت آدم کا واقعہ سنانا نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور کیا سبق دیا ہے. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. فرمایا ہم نے سب سے پہلے ان سے جنت کا لباس چھین لیا اور ہم نے ان کو جنت سے نکال دیا. وقال ربكما، اور ان کے رب نے کہا الم انحکما عن تلکما الشجرا، اے آدم ہوا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا، دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا ربنا، اے ہمارے رب. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ کیا بات ہوئی، دلیلیں نہیں پیش کی. آج کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کو سمجھائیں غلط ہے، دلائل لینا شروع کر دے گا. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات، مولوی خود کون سا اچھے ہوتے ہیں. آج کل یہ ایک بات، اگر کسی کو آپ روکیں شراب سے، زنا سے، کہہ رہے تو مولوی خود کون سا اچھے ہوتے ہیں، بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے. بھائی وہ اچھے ہوں یا نہ ہوں، آپ کو اس سے کیا واسطہ، آپ سے کے سامنے بات تو اچھی کر رہے ہیں نا، اور بات اپنی تھوڑی کر رہے ہیں، بات اللہ اس کے رسول کی کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ کیا بات ہوں، ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا کہ جنت سے ہی نکال دیا، میں انسان ہوں، مٹی کا بنا ہوا ہوں، کو لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہوں. یہ دلائل آدم علیہ السلام نے، بولو بھائی، نہیں دی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرو، اکڑو نہیں غلطی کے سامنے. آج عورت پردہ نہیں کرتی، بے پردگی کے دلائل دینا شروع کر دے گی. وہ عورت کو آزاد بنایا جائے، اس کی تحریکیں چل رہی ہیں آج، عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد کیا جائے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آج جتنی آزاد عورت کی آزادی کی تحریکات چل رہی ہیں، عورت کی آزادی، بتاؤ اسلام ایسی آزادی پر لعنت بھیجتا ہی نہیں بھیجتا؟ اسلام نے عورت کو شادی سے پہلے باپ کا تابع بنایا ہے اور شادی کے بعد شوہر کا تابع بنایا ہے. اسلام عورت کی ایسی آزادی کا قائل نہیں ہے جیسی آزادی کا انگریز قائل ہے. ایسی آزادی پہ 100 دفعہ اسلام لعنت بھیجتا ہے. اسلام عورت کی جس آزادی کا قائل ہے، وہ آزادی کیا ہے؟ عورت کا نان نفقہ، خرچہ پانی شوہر مکمل ادا کرے، بر وقت ادائیگی کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پہ تحریک چلنی چاہیے کہ جو مرد اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، خرچہ پانی نہیں دے رہے، ان کے خلاف عدالت قانون بنائے، سزائیں بنائے. بتاؤ ایسی کوئی تحریک ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. عورت کی آزادی اسلام میں یہ ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے کہ ایک وقت میں اکٹھی 3 طلاقیں دے کے اس کا گھر اجاڑ دے. شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا. تحریک یہ ہونی چاہیے کہ جو مرد ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے، اس کے خلاف اس کو سزا ہونی چاہیے، جیل ہونی چاہیے، تاکہ عورتوں پر یہ ظلم نہ ہو. اس بتاؤ کوئی تحریک ہے؟ کوئی ایسی تحریک نہیں. کل ایک صاحب آ گئے 3 طلاقیں دے کے، پریشان، کیا کروں؟ ہم نے کہا دے دی، 3 فائر تھے، چلا دیے، تو اب کیا کریں؟ ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر کا دور حکومت ہوتا، حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو یاد رکھو، صحیح حدیث ہے، حضرت عمر ڈنڈے سے مار مار کے اس کا سر گنجا پہلے کرتے تھے، مسئلہ بعد میں بتاتے کہ ہو گئی ہے طلاق. آج کوئی سزا نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی سزا نہیں. جب چاہو جتنی چاہو پھینک دو، مفتیوں کا جا کے پھر دماغ گنجا کرو، جا کے کیوں ہو گئی. پھر بعض یہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی پتا تھا اس طرح سے ہو جائے گی. تجھے پتا نہیں تھا تو تو نے شادی کیوں کی؟ بھائی جس چیز کو کرتا ہے انسان تو پہلے اس کے حکام معلوم کرتا ہے یا بعد میں؟ بتاؤ میرے بھائی. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ روڈ پہ گاڑی لے کر آ گئے کسی ملک میں، ٹریفک کے قوانین آپ کو معلوم نہیں ہے، گاڑی لے کر آ گئے، لال بتی پہ آپ نے سگنل توڑ دیا، ٹریفک پولیس والے نے پکڑا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے اچھا مجھے تھوڑی پتا تھا، لال میں سمجھا لال پہ چلتے ہیں، میں سمجھا کہ لال بتی ہو تو چلنا ہے. چھوڑ دے گا پولیس والا آپ کو؟ ہمارے ہاں تو چھوڑ دے گا، باہر نہیں چھوڑے گا. دنیا میں کوئی قانون میں جہالت کو عذر نہیں سمجھا جاتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہی ہے کوئی بات، جب آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رشتہ ٹوٹے گا کیسے. کوئی ایسا لفظ میں زبان سے نہ نکالوں جس سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے. عورت کی آزادی جو اسلام نے دی ہے، مرد کے طلاق کے حق پر کچھ قانون بنائے ہیں. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا جب چاہو جتنی چاہو طلاق دے دو، جب چاہو رجوع کر لو، عورت کو غلام بنا کے رکھتے تھے. اسلام نے مرد کے حقوق کو کم کیا اور حکم دیا کہ ایک دفعہ دے سکتے ہو، اس کے بعد دوسری دفعہ دے سکتے ہو، تیسری دفعہ دی، اب طلاق کو کھیل تماشا بنانے کی اجازت نہیں، اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی. اور ایک وقت میں دی تو سزا بھی ملے گی. ہماری حکومت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک وقت میں طلاقیں دینے والے کے خلاف کوئی سزا ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام عورت تین آزادیوں کا قائل ہے، اور اسلام عورت کی جو آزادی کا قائل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو وراثت میں پورا پورا حصہ دیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوڑ دیا ہے. سورہ نساء میں اس بارے میں واضح آیات ہیں، بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، بیوہ کا حق کھا جاتے ہیں. اسلام نے اس پہ زور دیا ہے کہ شادی کر کے جب عورت شوہر کے گھر میں آئے گی تو موت تک اس عورت کا سارا خرچہ پانی، لباس پوشاک، خرچہ پانی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. یہ آزادی ہی تو دی عورت کو. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کے جب اولاد ہوگی، بیٹا ہو یا بیٹی، تو وہ بیٹا یا بیٹی ساری زندگی اپنی ماں کے سامنے اف نہیں کر سکتا. اگر کوئی اولاد اپنی ماں کو ستاتی ہے، آخرت میں تو جہنم ہے، دنیا میں بھی اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہیے جا کے ایف آئی آر کٹوائیں اپنے بیٹے کے خلاف، ہمیں تنگ کرتا ہے یہ. آج بیٹے تو ایف آئی آر کٹواتے ہیں. یورپ میں دیکھیں ماؤں کی ایف آئی آر ہیں، آپ تک ہم نے نہیں سنی کہ ماں نے اپنے بچے کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی، اسے تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں نہیں کرتا تو اس کا بنیادی حق ہے، وہ جس سے جس طرح سے چاہے بات کرے. یہ آزادی دی ہوئی ہے. اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی کہ ماں کا حق باپ پر تین گنا زیادہ رکھا ہے. حملت امہ کرہن ووضعت کرہن، اس لیے کہ ماں نے تین تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جو باپ نے نہیں اٹھائی. حملت امہ کرہن، قرآن کہتا ہے اس کی ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا یہ تکلیف. ووضعت کرہن، جننے کی تکلیف، بچہ جننے کی تکلیف جو آج کل ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے ختم کر دی ہے، پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، بچہ جننے کی تکلیف. اور وہ حملہ وفصالہ فی عامین، 2 سال 2.5 سال تک اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے رکھنا، ہر وقت اس کی نگہداشت کرنا، یہ تین تکلیفیں ماں نے اٹھائیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے. صحابی نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا پھر دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں. فرمایا اللہ کے رسول ماں کے بعد تیسرے نمبر پہ؟ فرمایا ماں کے بعد تیسرے نمبر پر بھی ماں ہی ہے. جب بیٹی اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گلے میں پرس لٹکا کے بھاگے گی اور ماں اسے روکے گی، آپ جس دنیا جس آزادی کی قائل ہے نا، وہ یہ کہ بیٹی کو ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں کہاں جا رہی ہوں. جس ماں نے تین تکلیفوں سے بیٹی کو جنا ہو اور زندگی بھر اسے روٹیاں پکا کے کھلاتی رہی ہو، اسلام کہتا ہے وہ ماں اگر اپنی بیٹی کو پکارے اور بیٹی نماز پڑھ رہی ہو نفل نماز، تو بیٹی کو چاہیے کہ نماز توڑ کے اپنی ماں کی پکار کا جواب دے. یہ آزادی ہے اسلام نے جو عورت کو دی ہے. یہ آزادی آج پسند نہیں ہے. میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہے میری مرضی، میں آزاد ہوں، میں حقوق نسواں کی قائل ہوں، مجھے آزادی دی گئی ہے. مجھ سے کوئی پوچھ نہیں، جب میں 18 سال کی ہو گئی مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہے، میری مرضی. یہ سکھایا جا رہا ہے آج کل. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو نئی تہذیب کے انڈے آ رہے ہیں نا، یہ گندے انڈے ہیں، یہ پھینکنے کے قابل ہیں، گھر میں رکھ کے پکانے کے قابل نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج جس آزادی کا درس دیا جا رہا ہے وہ آزادی کیا ہے. میڈیا پہ اور مولویوں کا عجیب تصور بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مولوی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر بند رکھا ہوا ہے, جیسے کوئی چارپائیوں سے باندھ کے کوئی جیسے بکریوں کو باندھا جاتا ہے نا, ایسا تصور پیش کیا جا رہا ہے. اور ان مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, براڈ مائنڈیڈ بنو. میں ایک جگہ گیا, کسی انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, تو وہاں دنیا داری کا سا ماحول تھا, تو مجھ سے وہ لوگ پوچھنے لگے کہ آپ مولوی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا آپ براڈ مائنڈیڈ ہیں یا تنگ نظر ہیں؟ آپ براڈ مائنڈیڈ مولوی ہیں, براڈ مائنڈیڈ کا مطلب سب جائز چلتا ہے, صحیح ہے نا, بنیادی جو ہے وہ کیا ہو گیا, یہ بھی براڈ مائنڈیڈ ہے تھوڑا سا, نہیں چل. بولی تو رہا نہیں چلو, چلے ایسے ہی بیان سنیے آج پھر, ٹھیک ہے. چلے شکر کریں متبادل موجود. تو پوچھنے لگے کہ آپ براڈ مائنڈیڈ ہیں یا تنگ نظر. تو براڈ مائنڈیڈ کا آج کل مطلب یہ ہے کہ بیگم صاحبہ جہاں چاہے جا رہی ہوں اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے, پوچھ نہ لیں کہ کہاں جا رہی ہو بیگم, اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ. تو آج جن آزادیوں کی تحریکات, عورت کے لیے جو آزادی کی بات چل رہی ہے نا, سیاسی رہنما آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے سیاسی رہنما ہیں, عورت آزاد, عورت کو آزاد کرو, تو یہاں آزادی کا مطلب ہے کہ نمبر ایک, سب سے پہلے عورت پر کپڑے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ جو کپڑے پہنتی ہے نا خواتین, یہ بہت یعنی تنگ نظری کی بات ہے, پورے کپڑے ہوں, پورا لباس ڈھکا ہوا ہو. آزادی آپ دیکھیں یورپ میں عورت آزاد ہے نا, کیا خیال ہے؟ سمجھا یہی جاتا ہے کہ یورپ میں عورت آزاد ہے, تو وہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کپڑوں سے آزاد. جتنے کپڑے کم ہوں گے عورت کے جسم پہ, اتنی ہی زیادہ براڈ مائنڈیڈ بھی سمجھی جائے گی اور اتنی ہی زیادہ آزاد بھی سمجھی جائے گی. ایسی آزادی پہ ہم 100 مرتبہ 100 لعنتیں بھیجتے ہیں, کیا خیال ہے؟ آپ بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ آزادی ہمیں منظور نہیں, کیونکہ یاد رکھو اس میں عورت آزاد نہیں ہوتی, مرد آزاد ہو جاتا ہے. بہت گہری بات ہے جو سمجھ میں شاید نہیں آ رہی ہو. جب عورت کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں تو مرد پابند ہو جاتا ہے, اپنی بیوی کے سوا کسی کو دیکھ نہیں سکتا, وہ کسی سے لذت اٹھا نہیں سکتا وہ. اور جب عورت کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے, اس کا عورت کو کیا فائدہ؟ مردوں کے مزے ہو جاتے ہیں. تبھی تو یہاں سے لڑکے امریکہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے وہاں عورتوں کے کپڑے اتنے نہیں ہوتے جتنے یہاں ہوتے ہیں, یہاں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے دیکھنے میں. تو وہاں جا کے مرد آزاد ہو جاتا ہے, عورتیں تو بیچاری پابند ہو رہی ہیں وہاں جا کے. آزادی کے نام پہ عورت کو غلام بنایا جا رہا ہے اور بیوقوف اور احمق بنایا جا رہا ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے, جب افغان جہاد چل رہا تھا رشیا کے خلاف, لوگ بہت آتے جاتے تھے, تو ایک نوجوان افغانستان ہو کر آیا, کہہ رہے 3 مہینے میں جیسی نظر کی میں نے حفاظت کی ہے پوری زندگی میں ایسی نہیں ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے نیک پرہیزگار. اس نے کہا نیکی پرہیزگاری کی بات نہیں ہے, چاہو بھی تو کوئی دیکھنے کو ملتا ہی نہیں تھا. سب اتنے موٹے موٹے برکے, وہ شٹل کاک جسے کہتے ہیں وہاں کے برکے, پتہ ہی نہیں کیا ہے اندر. یہ بھی ڈر ہوتا تو کوئی بندہ ہی نہ ہو, اسے دھوکہ دے کے جا رہا ہوں. یہاں آزاد کر دیا ہے. اب اس عورت کی کپڑوں سے آزادی کا مرد کو کیا فائدہ ہوا؟ مرد کا گھر میں جتنا دل لگتا ہے اتنا اس سے زیادہ دفتر میں لگتا ہے دل. پہلے جب عورتیں برقوں میں ہوتی تھی, مرد کو دفتر میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا, وہ ہے ہی نہیں, اپنے ہی جیسے یہ سارے نظر آ رہے. لہذا شام کو لوگ جلدی جلدی گھر بھاگتے تھے, گھر جائیں گے اپنی بیوی کی زیارت کریں گے, آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو اب کہتے ہیں کیا فائدہ, وہ پرانی 20-25 سال ہو گئے اس کو, یہ دفتر میں ادھر کسی اور قسم کی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر والی کا ڈیزائن مختلف. اور پھر آزادی بڑھتی چلی آ رہی ہے, لہٰذا روزانہ ڈیزائن بھی تبدیل ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یاد رکھو اس آزادی سے مرد آزاد ہو رہا ہے, عورت آزاد نہیں ہو رہی, عورت غلام بنتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ اس آزادی کے بعد عورتوں سے شادی کرنے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو جب اتنے مزے مفت میں مل رہے ہیں تو وہ بیوقوف ہے, احمق ہے شادی کر کے ایک ٹینشن پالے گھر لا کے. شیخ رشید کا بیان تو آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا، ہمارے اسلامی ملک کے وزیر اطلاعات، ہماری مملکت اسلامی خدادات کے جو وزیر اطلاعات ہیں، اطلاعات کا مطلب اسلامی ملک کی نمائندگی کرنے والا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو ارشاد فرمایا کہ جب بازار میں کھلا دودھ دستیاب ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت. یہ مملکت خدادات میں اس قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اسلامی جو اسلام کے نام پہ بنا تھا یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. آزادی کا مطلب آج جو دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں اس میں عورت کی آزادی کا مطلب وہ شوہر کی دسترس سے آزاد ہو جائے. اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مرد کو مکمل اجازت ہے، پابندی لگا دے اس پر، سوائے اپنے ماں باپ سے ملنے کے یا جو اقربا قریبی رشتے دار ہیں. اس میں عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، کیونکہ جب مرد کو احساس ہوگا کہ میری بیوی میری فرما بردار ہے، یہ میری ہے میری، تو جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے حقوق نبھانا آسان ہوتا ہے. جب یہی نہ پتا ہو یہ پتہ نہیں میری بھی ہے یا نہیں، اس کا تو دل جب چاہے گا اٹھ کے پرس اٹھا کے نکل جائے گی، تو ایسا آدمی اپنی زوجہ پر خرچ کرنا بوجھ سمجھتا ہے. جیسے امریکہ میں لوگ بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، کیا انگریز کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ایک صاحب جاپان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، جاپانیوں میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، جو اچھی باتیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. جاپانی اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، جاپانی بڑے محنتی ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. ہم جیسے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، ہم جیسی قوم جو ہے نا پاکستانی، باقی جتنی ہے تھوڑی سی ہم سے زیادہ ہی محنتی ہوتے ہیں. جاپانیوں سے بڑے متاثر، بڑے متاثر، بڑی پیاری قوم، لیکن جب جاپان رہ کر آئے تو انہوں نے کہا اللہ ان جیسا ہمیں نہ بنا دے کہیں، اللہ ان جیسا ہمیں نہ بنا. میں نے پوچھا کیوں، کہنے لگے کہ کمبخت شادی کرنے کے بعد بھی رات کو اپنی بیوی کے پاس نہیں آتے، نائٹ کلب جاتے ہیں، اور تھوڑے دن بیوی انتظار کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی کسی اور کی پہلو میں جا کے بیٹھتی ہے. جو آدمی اپنی بیوی کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے ملک سے کیا محبت کرے گا. پہلے تو اپنی گھر میں جو جس کو لے کر آئے ہو بیاہ کر کے شادی کر کے، اس کے تو حقوق ادا کرو پہلے. ہمارے ہاں الحمدللہ آج بھی عورتوں کے حقوق مرد جس طرح گھروں میں ادا کر رہے ہیں وہ باہر کی دنیا سے بہت زیادہ ہیں. پوری پوری دولت، ساری زندگی خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی بیوی سے الٹی سیدھی سنتے ہی رہتے ہیں، پھر بھی وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کبھی میرے خرچے نہیں پورے، یہ پھر بھی برداشت کرتا ہے. یہ حقوق ہمارے یہاں حاصل ہیں، وہاں نہیں ہے یہ حقوق. عورت کی آزادی کا مطلب شوہر سے آزاد کیا جائے، باپ سے آزاد کیا جائے. باپ سے آزادی کا مطلب کیا کہ ہمارے ہاں باپ بیٹیوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، مولوی صاحب سے دعائیں کراتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بتائیں، کوئی رشتہ ہو پہلے مجھے بتانا، میں دیکھوں گا یہ میری بیٹی کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. بچی کو تو نہ سمجھ ہے، اسے تو بیوقوف بنانا آسان ہے، مجھے بتانا. شریعت نے باپ کو اختیار بھی دیا ہے، ولایت بھی دی ہے. باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر شادی کر لے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا. امام مالک کے ہاں یہ امام ابو حنیفہ کے ہاں نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے، مگر یہ حرکت بہت گھٹیا ہے، پھر بھی یہ ان کے نزدیک بھی گھٹیا حرکت ہے. آج عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اب اس کو اپنے باپ سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کے سے چاہے جب چاہے شادی کرے. ہمارے پاس امریکہ سے فون آتے ہیں بچیوں کے والدین کے کہ ہماری بچی 18 سال کی ہونے والی ہے، پریشان ہیں ہم. کیوں پریشان ہو بھائی؟ ہمارے ہاں گھروں میں بچیاں 18 سال کی، باپ تو خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ میری بچی جوان ہو گئی، وہاں پریشان ہو رہے ہیں. کہہ رہے پریشان اس لیے کہ اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم نے پالا پوسا، مگر ہم پھر یہ نہیں پوچھ سکتے بیٹی تم نے رات کہاں گزاری تھی، یہ باپ اور ماں پوچھ نہیں سکتے. ایسی آزادی پہ 100 لعنتیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات بول. اسلام نے جو حقوق دیے وہ اختیار ہے. عورت گھر کی چار دیواری کی زینت بنے، چار دیواری، اس میں عورت کی بہتری. ہزاروں سال سے عورتیں اسی طرح رہتی آئی ہیں، کسی کا دم نہیں گھٹا، بتاؤ کوئی ایسی خاتون ہسپتال میں آئی ہو جس کا گھر میں رہنے سے دم گھٹ گیا ہو، مر گئی ہو، یا برقع پہننے سے ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا، سانس گھٹ گیا اس کا، بنائی ہوئی باتیں. اور اگر غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں تو جہاں ہو رہے ہیں وہاں جا کے روکا جائے. یورپ میں غیرت کے نام پہ نہیں، بےغیرتی میں بہت ساری عورتیں قتل ہو جاتی ہیں. یہاں اگر ہو رہے ہیں تو چلو کوئی نام تو اچھا استعمال کر رہے ہیں نا غیرت کا. ایک دفعہ میرا آسٹریلیا میں انٹرنیٹ پر کسی پادری سے چیٹنگ ہوئی، وہ پادری صاحب تھے، وہ اسلام کے بارے میں اعتراض یہ کر رہے تھے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. میں نے کہا مثلاً کہتے ہیں مسلمان غیرت کے نام پہ بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے. تو میں نے کہا چلو قتل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہاں، اس نے افغانستان کی مثال دی، جیسے افغانستان میں پٹھان غیرت کے نام پہ عورتوں کو جان سے مارتے ہیں. کہیں شبہ بھی ہو جائے کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے، جان سے مار دے گا. میں نے اس سے کہا پھر اس کا آپ لوگوں نے حل کیا سوچا؟ تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں اس قتل کو روکنے کے لیے امریکہ نے جو بمباری کی ہے افغانوں پہ، تو اور 32,000 ٹن وزنی بم جو آسمان سے گرائے ہیں زمین پہ، اس سے جو لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، تو یہ جو غیرت کے نام پہ جو قتل وہ لوگ کرتے تھے افغانی، اس قتل کی تعداد زیادہ ہے. یہ ایک مہینے میں امریکہ نے اس سے زیادہ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے. تو بڑا دہشت گرد کون ہوا؟ ایک آدمی غیرت کے نام پہ 3 عورتوں کو قتل کرتا ہے، اور ایک اس قتل کو روکنے کے لیے 3,000 عورتوں کو بم سے اڑا دیتا ہے. کہاں کی حماقت، کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. امریکہ اگر انسانوں کو موت کی گھاٹ اتارتا رہے، زہریلے بم گراتا رہے، دنیا چرچا نہیں کرتی، کہتی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اور ہم اگر چیختے بھی ہیں نا کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے تو ہم بدنام ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں. میں جلدی جلدی اس واقعے کو سمیٹتا ہوں، آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں. تو میرے بھائی پہلا سبق ہمیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیا ملا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں ہیں، اس کی کوئی لاجک بیان نہیں کی. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. دونوں اللہ کے سامنے سر رکھ کے روئے. اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، اللہ نے دونوں کو منتخب کر لیا اور دونوں کو سیدھے راستے پر چلایا، دونوں کی توبہ قبول کر لی اللہ رب العزت نے، اور آگے ایک پیغام دے دیا کہ اے آدم اب تم زمین پہ اترو اور قیامت تک آنے والے اپنی اولاد کو ایک پیغام دے دو. پیغام تم دو گے، تمہاری قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں تک تمہارے اس پیغام کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وہ میں پہنچاؤں گا. اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں اس پیغام کو نقل کیا، قرآن میں نقل کر کے اللہ تعالیٰ یہ پیغام علماء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچاتا رہے گا. وہ پیغام کیا ہے؟ اما یاتینکم، اپنی اولاد کو بتا دیں کہ جب بھی تمہارے پاس رسل منی میری طرف سے پیغمبر آئے، جب بھی پیغمبروں کا سلسلہ آیا، جب بھی کوئی قاصد آیا، پیغمبر آئے میری طرف سے تمہیں تمہارا سبق یاد دلانے کے لیے. میں نے مثال پیش کی تھی نا، امریکہ چلا گیا بیٹا، بھول گیا مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے، باپ قاصد بھیجتا ہے پیچھے سے سمجھانے کے لیے. اللہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی میرے سفیر تمہارے پاس آئیں گے تمہیں سمجھانے کے لیے، تو یاد رکھو جس نے اس کی اطاعت کی اور ان کے راستے کو اختیار کیا، میں اسے اس جنت میں دوبارہ لے آؤں گا. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو دنیا میں اندھا بن گیا جا کے، میرے سفیر آئے، پیغمبر آئے، علماء آئے، انہوں نے سمجھایا، قرآن کی دعوت کو پیش کیا اور وہ اندھے بنے رہے. انہوں نے کہا نہیں، میری آپ کسی کو بتائیں نا بھئی نماز پڑھو یا زکات دو، کہتے ہیں میرا پیسہ، بدنظری کر رہے ہو، کہ میری آنکھیں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی، میں شراب پی رہا ہوں، میرا منہ، میرے پیسے اور میرا گلاس، میری جام، تجھے کیا تکلیف ہے، میں زنا کروں، میری مرضی، کسی اور کو کیا تکلیف ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو آگے بتاتے رہیں گے، پیغمبر سبق یاد دلاتے رہیں گے کہ تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، تمہیں خدا نے بھیجا ہے، اور یہ تمام نعمتیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تیرے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، یہ دو آنکھیں تو اپنے پیسوں سے خرید کے لایا ہے، ولسانا وشفتین یہ دو ہونٹ تیری زینت کے لیے کیا میں نے تیرے چہرے میں نہیں فٹ کیے، تیرے منہ میں زبان کیا میں نے پیدا نہیں کی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین الم نجعل الارض مهادا، کیا اس زمین کو میں نے بچھونا نہیں بنایا، کیا انسانوں نے بلکہ یہ زمین اپنے لیے پیدا کی ہے، الم نجعل، کیسا انداز دیکھیے، الم کیا ہم نے نہیں کیا یہ سارے کام، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے رہے، اس لیے کہ پتہ ہے جواب بالکل واضح ہے، جب سوال کا جواب بہت واضح ہوتا ہے تو جواب خود نہیں دیا جاتا، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کے زمین کے توازن کو برقرار نہیں کیا، وجعلنا نومکم سباتا، راتوں کو جو تم سوتے ہو یہ نیند ہم نے مسلط کی ہے، یا تم اپنے اوپر خود نیند کو مسلط کرتے ہو، خدا اگر سلانا نہ چاہے خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیند کے منہ میں دھکیل نہیں سکتی، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا، کیا دن اور رات کا نظام ہم نے نہیں بنایا، رات کو سو جاتے ہو، وجعلنا النهار معاشا اور چمکتا ہوا سورج ہم نے آسمان پہ تمہارے اوپر بلند کر دیتے ہیں، جو تمہیں گرمی بھی دیتا ہے روشنی بھی دیتا ہے، آج ایک لائٹ پر کتنا خرچہ آتا ہے، اس کی کتنی دعائیں کر کر کے ایک بلب جلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا طاقتور چراغ ہم نے آسمان پہ لٹکا دیا تمہاری خدمت کرنے کے لیے، یہ کون سے سائنسدانوں نے کیا ہے، ہمیں ان کا نام بتاؤ، الم نجعل، کیا یہ سارے کام ہم نے نہیں کیے، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا پیاری آیت ہے، فرمایا وخلقناکم ازواجا، یہ جو تم شادیاں کرتے ہو اور نر اور مادہ کے جوڑے بنا دیے تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، لتسکنوا الیہا، عورت تمہیں دیکھ کر سکون حاصل کرے، تم عورت کو دیکھ کے سکون حاصل کرو، یہ تمہیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کس نے کیا ہے، سائنسدانوں نے کیا ہے، تاجروں نے کیا ہے، ڈاکٹروں نے کیا ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے، کہ یہاب لمن یشاء اناثا، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، یہاب لمن یشاء الذکور، کسی کو بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، نر اور مادہ کی تقسیم میں کس نے تمہیں تقسیم کیا، اگر یہ تقسیم نہ ہوتی ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون اور اطمینان نہ حاصل ہوتا، تو میرے بھائی اگر ہم اپنے خرچے پہ جی رہے ہیں، اپنے خرچے پہ دنیا میں آئے ہیں، تو ہمیں حق ہے ہم جو چاہیں کریں، ہم کرکٹ کے میچ دیکھیں سارا سارا دن بیٹھ کے، ہم شرابیں پیئیں زنا کریں ہماری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان میں کوئی چیز تمہاری، بولو بھائی، کوئی چیز تمہاری اپنی نہیں ہے، کوئی بھی اپنی نہیں ہے، وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، کیا عجیب آیت ہے، فرمایا سات مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنا دیے بیرونی شر سے تمہیں روکنے کے لیے، یہ آسمان ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں، جب اللہ دعویٰ کر رہا ہے، اور فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، ایسا زبردست چمکتا ہوا چراغ آسمان میں پیدا کر دیا اس نے، سورج کو اللہ نے چراغ سے تعبیر کیا ہے، دیکھیں چراغ پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، چھوٹا سا چراغ آپ گھر میں لا کے لگائیں نا، موم بتی بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن خدا نے اتنا بڑا چراغ جس کا ایندھن ہم سے نہیں مانگا، اگر سورج کا ایندھن ہمارے ذمے ہوتا، ایک سیکنڈ میں جتنی توانائی پھینکتا ہے اور خرچ کرتا ہے، ساری دنیا کے جتنے پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ صرف سورج کو جلانے میں اور اس کے جلتے رہنے میں خرچ ہو جاتا ہو ایک سیکنڈ، ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمائے جب یہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں تو یاد رکھو ان نعمتوں کے حساب کا بھی ایک دن متعین کر دیا ہے، ایک دن متعین کر دیا ہے، تبھی دنیا میں عذاب نہیں آتا، آپ ساری زندگی میچ دیکھتے رہیں اور نمازوں سے گول رہیں، کل عشاء کی نماز میں آدھے سے زیادہ نمازی غائب تھے، میچ ہو رہا ہے بھائی، پاکستان بنگلہ دیش سے کھیل رہا ہے، کنگلہ دیش نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا، میچ ہو رہا ہے بھائی، خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں، ہو گیا ختم، تھوڑے دن میں لوگ بھول جائیں گے کون جیتا کون ہارا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل کانا میقاتا، فیصلے کا دن ہم نے ایک رکھا ہے، دنیا میں ہوتا نا تو دنیا میں فوراً پوچھ، کوئی ذرا سی نظر کی کو غلط استعمال کرتا اسی وقت عذاب آ جاتا، اللہ پوچھتے ہیں آنکھیں یہ تو نے خریدی ہیں یا میں نے فٹ کی ہیں، یہاں پہ یہ میں نے لگائی، یہ میں نے لگائی ہیں، تو نے اپنے خود بنائی ہیں، یہ حساب دے اس کا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس لیے نہیں لیتا کہ ایک دن میں نے متعین کر دیا ہے. تو میرے بھائی ہماری مرضی سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزارے اس کو، یا کچھ اللہ کے اطاعت میں فرما برداری میں ٹائم پاس کر لیں، ٹائم تو پاس ہو جائے گا. میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے بغیر ٹائم پاس نہیں ہوتا، اور فلموں کے بغیر اور میچز کے بغیر ٹائم پاس نہیں ہوتا. میں ایک بات کرتا ہوں، قبرستان میں لوگ جو مردے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارا ٹائم کیسے پاس ہوا تھا. پاس ہوا تھا تبھی تو پہنچ گئے نا قبروں میں، پاس ہی نہیں ہوتا تو پہنچ جاتے گیا. تو ٹائم تو میرے بھائی پاس ہو رہا ہے، دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ٹائم کو روک لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر میں چاہوں کہ میں جتنی زندگی لے کر آیا ہوں میں اس کو فی الحال بریک لگا لوں، جیسے پوز کا بٹن دبا دیتے ہیں نا، ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، میں پوز کا بٹن دبا دوں تاکہ میں کچھ مزے اڑا لوں کچھ تھوڑی سی اور میری زندگی نہ گزرے. تو پوز کا بٹن اللہ نے کسی کے اختیار میں، یہ پلے کا بٹن ہی ہے، اور وہ پلے کا بٹن بھی اللہ نے دبا دیا ہے. اب جتنے منٹ جتنے گھنٹے جتنے دن جتنے سال کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، روزانہ اس میں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، پاس ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے پھر بھی پاس ہوگا، رکے گا نہیں. اور آپ نماز میں تہجد میں ٹائم گزاریں، ماں باپ کی خدمت میں گزاریں، شراب کباب سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر بھی ٹائم پاس ہوگا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ہے اچھے طریقے سے ٹائم کو پاس کر لینا، ایک ہے برے طریقے سے ٹائم کو پاس کر لینا. اور یہ چونکہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، پرچہ حل کریں گے تو بھی آپ کو کوئی ایگزامینر امتحان گاہ سے باہر نہیں نکالے گا، اور حل نہیں کریں گے تو بھی نہیں نکالے گا. اللہ نے ریزلٹ کا جو دن ہے، نتیجے کا دن بعد میں رکھا ہے. لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ صدر بن جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں صدر بنے ہوئے، بھائی کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ فیصلے کا دن ہے نہیں، فیصلے کا دن اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. تو میرے بھائی ٹائم پاس ہوگا، لاش اٹھے گی گھر سے، جنازہ اٹھے گا. آج دوسروں کے اعلانات ہو رہے، کل ہمارے پاس پرچی آئے گی، فلاں صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، مولوی صاحب اعلان فرما دیں، بچے قبروں میں اتار کے آ جائیں گے، ختم ہو جائے گی کہانی، پھر اگلوں کا ٹائم پاس ہونا شروع ہو جائے گا. تو نوجوان کو چاہیے کہ اپنے ٹائم کو اچھی چیز میں پاس کر لے، اچھی چیز میں. اور یاد رکھو دوبارہ یہ وقت ملے گا نہیں پھر قبر میں جانے کے بعد. اور قبر میں تو پھر بہت ہی اچھی طریقے سے ٹائم پاس ہوتا ہے، مردے کے پاس نہ بنگلہ دیش کے میچز کی رپورٹ ہے، نہ بنگلہ دیش کے میچز کی رپورٹ ہے، مردے کو نہ یہ پتا کہ آج کا مشہور اداکار کون ہے اور مشہور فنکار کون ہے اور کون اچھا ناچ لیتا ہے، کون اچھا گا لیتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنے کما رہا ہے. وہاں کچھ بھی نہیں، قبر میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اتنی موٹی موٹی سلوں میں رکھ کے آ جاتے ہیں، وہ بےچارہ قیامت تک اندر پڑا رہے گا اور بزبان حال دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. لیکن اب ثواب نہیں ملے گا، دنیا میں چھوڑ دیتا یہ چیزیں اپنے اختیار سے، اس پہ اجر ملتا. مردے سے تو خود نہیں چھوڑتا مردہ، اللہ چھین لیتا ہے. جب اللہ نعمتیں چھینتا ہے پھر اس پہ ثواب نہیں ملتا، یاد رکھے. ثواب جب ملے گا جب ساری طاقتیں موجود ہوں، شراب پینے کی طاقت ہے، دل چاہ رہا ہے مگر شراب کے قریب نہیں پھٹکتا، زنا کرنے کی طاقت ہے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ لاکھوں میں سے لا کے اس کو اپنے عرش کا سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. وہ نوجوان جسے خوبصورت مالدار اور منصب والی عورت تنہائیوں میں اپنی طرف زنا کی دعوت دے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس نوجوان کا دل چاہ رہا ہے اس کی طرف لپکنے کا، مگر یہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، خدا کی قسم صرف اللہ کا خوف ہے، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا میں تجھ سے منہ کالا کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ان تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے زنا سے جو بچے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھولیں گے نہیں، کروڑوں خربوں کے مجمع میں الگ سے اس کو مجمع سے باہر نکال کے لائیں گے، اور جب لوگ سورج کی روشنی میں جل رہے ہوں گے اس وقت اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور کہیں گے یہ وہ ہے جس نے میری خاطر دنیا میں اپنی خواہش کو قربان کیا تھا. تو میرے بھائی قیامت میں خواہشات کو قربان کرنے والے پر اجر ملے گا. خواہشات کے پیچھے تو جانور بھی بھاگتے ہیں، جانور والی زندگی گزارنے پر اللہ کے ہاں کوئی قدر اور کوئی اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی اللہ کے ہاں نعمتوں کے وعدے نہیں. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.